رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں آٹھ مدنی پھول انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اے کاش کہ ہم بھی ان آٹھ مدنی پھولوں کو اپنے گلدستے میں سجانے میں کامیاب ہو جائیں. حضرت سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے امام ہوئے. فقہ کے چار امام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ چاروں برحق ہیں لیکن کسی ایک امام کی تقلید کی جاتی ہے، اور ہم لوگ اکثر حنفی ہیں. شافعی بھی یہاں آتے ہیں لیکن ہیں بہت کم پاکستان میں شافعی. بہر یہ سب چاروں سچے ہیں، اور ہمارے حضور سیدی سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حنبلی ہیں فقہ میں. تو بہرحال سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ. ان کے ایک شاگرد حاتم الاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں 33 سال رہے، 33 سال، اور علم حاصل کرتے رہے. بہت ذہین اور بہت خدا ترستے، اور اخلاق اتنا بلند تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ضمناً ایک واقعہ عرض کروں، ایک بار ان کی خدمت میں کوئی خاتون پردہ نشین حاضر ہوتی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اس خاتون کی ری خارج ہو گئی آواز کے ساتھ. اب بڑی سچ پٹائی کہ اب تو حضرت سن گئے، میری تو بے عزتی ہو گئی، اب کیا ہوگا. بڑی گھبرائی، حضرت بھی سن گئے تھے لیکن حضرت نے اس کی پردہ پوشی کا ایک ڈھنگ اختیار کیا. مائی ذرا زور سے بات کرو نا، کیا زور سے. تو مائی نے سمجھا کہ یہ مطلب، یعنی کہ میں بولتی ہوں یہ نہیں سنتے، زور زور سے بولتے تو میرے، تو اس نے انہوں نے میری وہ آواز تو سنی نہیں ہوگی. وہ مائی ہو گئی بالکل مطمئن، سمجھے کہ یہ تو میرے. تو پھر اس نے تسلی سے مسئلہ پوچھا, پوچھ چلی گئی. اور حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے اس مائی کی پردہ پوشی کی خاطر, کہ اس کو کبھی بھی یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے یہ مطلب ایسے ہی مطلب اپنے آپ کو بہرا بنایا تھا, بلکہ اب عوام الناس میں بطور بہرا پیش ہوئے. سب کو اسی طرح بولتے ہیں اونچی بات کرو جی اونچی بات کرو, اس طرح اپنا انداز پیش کرتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہرے. تو اسم عربی میں بہرے کو کہتے ہیں, تو ان کا نام اسم نہیں ہے, ان کا نام حاتم ہے. تو یہ بہرے ہو گئے حاتم اسم کے نام سے. بھائی کون سا حاتم؟ تو حاتم بہرا. یہ اللہ والے کی شان ہے. اور اگر کسی کو آپ کہہ دو تو موٹا یا تو لمبا تو وہ مارنے دوڑ پڑے آپ کو. اور یہ بہرے نہیں تھے, لیکن ایک عورت کی عزت کی خاطر اپنے آپ کو بہرا بنا لیا, اور یہاں تک کہ تاریخ میں بطور بہرا مشہور ہو گئے حاتم اسم, حالانکہ بہرے نہیں تھے رضی اللہ عنہ. اتنا بلند اخلاق کا ان بزرگوں کا. اور ہمیں اگر کوئی معمولی سی کسی کی بات پتا چل جائے تو اچھالنے میں ہم دیر بھی نہ کریں. اور انہوں نے اس کی تسلی خاطر, اچھالنا دور کی, اس کی تسلی کی خاطر اپنے آپ کو بہرا کر دیا. تو بہرحال انہی کی بات ہے, ایسے ہونہار شاگرد کی بات ہے. 33 سال یہ رہے بارگاہ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ آپ کے استاد محترم سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا میرے پاس رہتے ہوئے میری صحبت میں؟ اور کیا حضور 33 سال. 33 سال میں کیا سیکھا؟ 8 باتیں. تو شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. تم 33 سال تک میرے پاس پڑے ہو اور ابھی تک صرف 8 باتیں سیکھی ہیں تم نے. کیونکہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ بہت جید عالم تھے, ولی اللہ تو تھے مگر بہت جید عالم تھے. قرآن شریف کے علاوہ توریت, زبور اور انجیل مقدس, یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں نا, قرآن, زبور, توریت اور انجیل, ان 4 کتابوں کے علوم پر ان کو کافی دسترس حاصل تھی. بہت بڑے مفسر قرآن کے علاوہ مفسر کلام اللہ تھے, آسمانی کتابوں کے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے عالم تھے. ان کے پیروں تلے زمین نکلی. تم نے 8 ہی باتیں ابھی تک سیکھی؟ تو عرض کیا حضور میں جب 8 باتیں سیکھی ہے تب میں جھوٹ کیسے کہوں؟ میں نے سچ سے آپ نے پوچھا, میں نے بتا دیا. اچھا بھائی بتاؤ وہ 8 باتیں کیا ہے جس کو میں نے 8 مدنی پھول سے تشبیہ دی؟ مدنی پھول ہی تھوڑی. چلو بھائی بتاؤ وہ 8 مدنی پھول کون کون سے؟ تب انہوں نے گنوانا شروع کر دیا. تو پہلا مدنی پھول حضور جو میں نے آپ سے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ جہاں تک میں نے غور کیا دنیا پر اور دنیا پر ایک طائرانہ نظر دوڑائی تو میں نے لوگوں میں یہ کیفیت دیکھی کہ ہر ایک کسی نے کسی سے محبت کرتا ہے, ہر ایک کسی کو محبوب بنا لیتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا رہتا ہے, پھر مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. محبوب کسی کا کسی کے ساتھ نہیں جاتا, کسی کا محبوب کسی کے ساتھ جاتا نہیں اور وہ قبر میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو میں نے غور کیا کہ بھائی مجھے ایسا محبوب تو چاہیے نہیں, سب محبوب بناتے, میں تو ایسا محبوب بناؤں کہ جو میرا ساتھ دے اور ہر وقت میرے ساتھ قبر میں بھی رہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بھائی نیکی کو محبوب بنا لیا جائے. تو میں نے نیکی کو محبوب بنا لیا اور بس نیکی سے میں نے دوستی گانٹ لی تاکہ یہ قبر میں بھی میرے ساتھ رہے اور مجھے یہ اکیلا نہ چھوڑے. اب استاد صاحب نے جب اتنی بڑی بات سنی, حکمت بھری, تو جھوم اٹھے کہ سبحان اللہ, شاباش, واہ, یہ پہلا مدنی پھول تو خوب رہا, دوسرا کون سا مدنی پھول تم نے مجھ سے حاصل کیا؟ تو عرض کیا حضور اللہ کے پاک کلام کی ایک آیت ہر وقت میرے پیش نظر رہی. دوسرا مدنی پھول یہ کہ اللہ کے کلام کی یہ آیت کون سی؟ 30ویں پارے کے 4 رکوع کی 2 آیتیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش سے روکا اپنے آپ کو تو بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے. تو ان آیتوں کو میں نے پیشے نظر رکھا تو بس مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل سچ ہی فرماتا. لہذا میں نے بری خواہشات سے ہمیشہ بچنے کی کوشش جاری رکھی اور دل لگا کر اپنے پروردگار کی بندگی میں نے کی. شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ بھی خوش ہو گئے کہ واہ بہت پیارا مدنی پھول ہے. اور حقیقت ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے کہ میں نے اس سے چھپا کر گناہ کیا, اس سے چھپا کر گناہ کیا, उसको शक पड़ गया तो उसको दो चार झूठ बोलकर मैंने कायल कर लिया, उसको मतलब मैंने बना दिया, उसको धोखा दे दिया और अब मैं खुद मतलब बड़ा इन्हें पारसा बना रहा। लेकिन ये मेरा सारा ढोंग मखलूक के आगे चल गया, खालिक के आगे थोड़ी चलेगा। अल्लाह के आगे खड़े होने से डरा कि उस पर तो सब जाहिर, और बुरी ख्वाहिशात से अपने आप को रोके रखा कुरान की इनायतों के तहत। ये दूसरा मदनी फूल। तीसरा मदनी फूल आलीजा ये है कि मैंने दुनिया वालों को जब देखा, इन पर गौर किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिनके पास भी कोई अच्छी चीज होती है, कोई अच्छी चीज होती है, तो उस अच्छी और महबूब चीज की, कीमती चीज की, वो खूब खूब हिफाजत करता, खूब हिफाजत करता। जैसे अगर आपके पास लाख रुपए हो तो ये आपके लिए अच्छे होंगे, चलो होंगे, तो मैं नहीं समझता कि लाख रुपए देकर यहां कोई बैठे और संभाल के उसको घर में संभाल के रखा होगा या बैंक में रख दिया होगा, आपके लिए अच्छी है। तो आपने इसको बाइफाजत रखा और दो चार रुपए टिकट के लेकर गुलजार में आकर बैठ गए, समझे। तो जिसके पास जो अच्छी चीज होती है, कीमती चीज, वो उसको छुपा कर रखता, उसकी खूब खूब हिफाजत करता है। मैंने जब ये गौर किया तो मेरी नजर से एक आयत गुजरी, चौदहवें पारे की 19वीं रुकू की एक आयत, एक आयत का हिस्सा है। مَعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَعِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ। ترجمہ کنزولیمان، جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جو تمہارے پاس ہے اس کو تو پناہ ہے، ہے، ہو چکے گا، ختم ہو جائے گا، بنا ہے، اور اللہ کے پاس جو بھی ہے وہ باقی ہے۔ تو میں نے اس پر خوب تدبر کیا، غور کیا، تو اب میرا حال یہ ہے کہ جو بھی چیز مجھے اچھی لگتی ہے تو میں دنیا میں اس کو حفاظت سے نہیں رکھتا، میں اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہوں، اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس رہے گی تو فنا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس رہے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے میرے بھی ساتھ رہے گی۔ مثلا اب میں آپ کو سمجھا، ٹھیک ہے نا، 100 روپے آپ کی جیب میں ہے، اب یہ 100 روپے آپ کی جیب میں ہے تو اس سے آپ کچھ کھانا کھا لو گے، کوئی چیز اچھی لے لو گے، یا اس کو گھما دو گے، کچھ تو اس کا استعمال ہوگا، اس کی آپ سے جاتی رہے گی۔ اگر یہی 100 روپے آپ مسجد کے چندے کی پیٹی میں ڈال دو گے، چلو آپ نے کچھ کھا لیا تو بھی 100 روپے آپ کے پاس سے چلے گئے، مسجد کی پیٹی میں آپ نے ڈال دیے تو بھی 100 روپے آپ کے پاس سے چلے گئے، لیکن دونوں چلے جانے میں فرق کتنا ہے۔ اپنے اوپر آپ نے خرچ کیا، یہ تو الٹا آپ کو حساب دینا پڑے گا، پھنسے ہو، صحیح بات تو یہ، اور مسجد کی پیٹی میں ڈال دیا تو گویا یہ اللہ کی راہ میں دے دیا، آپ نے استعمال کیا فنا ہوئی، اللہ کی راہ میں دے دیا، مسجد کی پیٹی میں ڈال دیا، اب اس کا فائدہ تو مرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا، اور یہ اللہ کے پاس اب آپ نے جمع کرا لیا اور یہ آپ کی باقی ہے، اور جنت میں ایک بہترین انعام کے صورت میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے گی، رہے گی نا۔ تو مطلب یہ کہ حضرت سیدنا حاتم اسلم رحمت اللہ علیہ نے تیسرا مدنی پھول یہ چنا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ فانی ہے، تو میں اس کو اللہ کے پاس جمع کرا کے اپنے لیے باقی کر لیتا۔ یہ بہت عمدہ نقطہ ہے، لیکن ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ ذہن نصیب ہمیں بھی سیدنا حاتم الاسم رحمت اللہ علیہ کا صدقہ مل جائے، اور ہم بھی مطلب اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں دلیر ہو جائیں، اے کاش، اے کاش۔ چوتھا مدنی پھول، حضور میں نے مخلوق کی حالت پر بڑا غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مخلوق جو ہے کوئی مطلب یعنی کہ مالداری میں عزت سمجھتا ہے، کوئی اقتدار میں عزت سمجھتا ہے، جیسے کوئی وزیر ہے تو وہ عزت ہے، کوئی مطلب ایم ایم ہے، میں اپنی اصطلاح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آج کل کی، ایم پی ہے تو اس میں عزت سمجھتا ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی ایس ڈی ایم ہے، کوئی پولیس کا افسر ہے تو اس میں اپنی عزت تلاش کرتا ہے کہ اس میں میری عزت ہے، کوئی سمجھتا ہے میں کونسلر بن جاؤں گا تو علاقے میں میری عزت بحال رہے گی، ہے نا، اپنا وہ اثر رہے گا، میں جج بن جاؤں تو معاشرے میں معزز ہو جاؤں گا۔ تو ہر ایک مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں عزت تلاش کر رہا ہے کہ ادھر جاؤ تو عزت ملے گی، ادھر جاؤ تو عزت ملے گی، یہ بن جاؤ تو عزت ملے گی، وہ بن جاؤ تو عزت ملے گی، کارخانہ لگا لو، مل لگا لو، بینک بیلنس بنا لو تو عزت مل جائے گی۔ ہر ایک مخلوق اس چکر میں، خدا کی قسم حضرت حاتم الحسن رحمت اللہ علیہ نے صحیح پکڑا ہے. میں نے خلاصہ کیا اس نقطے کا ان کے سر پکڑا صحیح ہے. فرمانا یہی چاہتے ہیں اس وقت کے حساب سے کہ کوئی مال میں کوئی شان و شوکت میں اپنی عزت تصور کرتا ہے. تو میں نے اس پر غور کیا کہ یہ ساری چیزیں وزن نہیں رکھتی, وزندار نہیں. ان کی عزتیں جو ہیں یہ وزندار نہیں ہیں. اور قرآن شریف کی یہ آیت مقدسہ میرے سامنے آئی یہ سورہ حجرات میں, ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ جل مجدہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. ہو گیا نا فیصلہ. تو یہ دنیا بھی عزتیں بالکل یعنی کہ دھوکا ہے, فریب ہے, ان میں عزت نہیں. دنیا میں جتنی عزت ملی نا دنیاوی معاملات میں وہ آنے والی ذلت کا بیش قیمت. جتنی عزت دنیا میں دنیاوی معاملات میں ملی یہ سمجھو کہ آنے والی ذلت اتنی ہی پاور فل ہوگی. آپ کو ذلت ملے گی تو چار دیواری میں ملے گی, زیادہ زیادہ اگر آپ نامور ہوگا تو محلے میں ہوگا تو محلے میں ذلیل ہو جاؤ گے اگر بالفرض ہوئے تو. لیکن جو بہت بڑا لیڈر بن گیا وہ جب ذلیل ہوگا تو سارے ملک میں ہوگا, سارے ملک میں نہیں انٹرنیشنل لیول پر اس کی رسوائی ہوگی. ہوتا ہے نا کہ جتنی بڑی عزت دنیاوی معاملے میں اتنی ذلت بھی دنیاوی معاملات میں بسا اوقات اس کو ملتی ہے. مثلا کوئی محلے کا دادا ہے, سب کو ڈراتا ہے, دباتا ہے, اسنا رکھتا ہے, کراشن کو دکھاتا ہے اور لوگ اس کو سنوٹ کرتے ہیں, اور یہ بے وقوف پھولتا ہے کہ لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں. یہ بے وقوف ہے, شیطان اس کو چاٹ رہا ہے اور اس کے ذوق فاسد میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میری عزت نہیں. بے وقوف تیرے شر سے بچنے کے لیے لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں, تجھے سلامتی کی دعا نہیں دیتے. تو کل مرتا ہو آج مر جا, تو مرتا ہوگا یہ قوم تجھے پانی نہیں پلائے گی, اس لیے کہ وہ تجھ سے نفرت کرتی ہے. تو تیرے شر سے بچنے کے لیے لوگ تجھے سلام کرتے ہیں. اسی طرح بعض محکموں کے افسران بھولتے ہیں کہ ہماری عزت ہے, لوگ ان کی مطلب ہے کہ شرارتوں سے بچنے کے لیے, رشوتیں کم کرانے کے لیے ان کی عزتیں کرتی ہے. ورنہ در حقیقت دلوں میں عزت دنیاوی افسروں کی بہت کم ہوتی ہے, بہت کم. اللہ ماشاء اللہ کوئی افسر پرہیزگار ہو واقعی اور لوگوں کے معاملات صحیح حل کرتا ہو, اور اگر کوئی دل سے عزت کرے تو ایسے لوگ اب اس دنیا میں ہمیں کم نظر آتے ہیں. ورنہ ہر طرف مفاد پرستی کا دور دورا ہے. تو بہرحال یہ کہ اصل عزت دنیاوی معاملات میں نہیں, اصل عزت تو آخرت کی عزت ہے. اصل عزت یقیناً آخرت کی عزت ہے. دیکھیے بظاہر یزید فاتح ہوا لیکن امام علی مقام کی گردن شریف تلوار کے نیچے رہ کر بھی بلند رہی, بلند رہی نا. یہ بظاہر شکست کھانے کے باوجود بھی امام علی مقام فاتح ہوئے. یزید بظاہر وہ جیت جانے کے باوجود بھی بازی ایسی ہارا کہ آج بھی لوگ اس کو ملامت کر رہے ہیں, تو برا بنا کے ہے نا. تو اصل عزت تو اللہ کی بارگاہ میں, دنیا میں فتو شکست کوئی چیز نہیں, کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل بارگاہ خدا بندی میں جس کو عزت ملی وہی عزت دار. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. تو تمہیں نیکیوں پر, سنتوں کے عمل کرنے پر, حسن اخلاق پر, حلال روزی کمانے پر, سچ بات کرنے پر, وعدے نبھانے پر, لوگ اگر بظاہر ذلیل کریں بھی, گھر والے بظاہر ظلم کریں بھی, تم دامن اخلاق مت چھوڑو. اگر تم مخلص ہو اپنے کام میں تو انشاءاللہ بالآخر عزت تمہارے ہی ہاتھ میں آئے گی, انشاءاللہ فتح و نصرت بھی تمہاری, عزت بھی تمہاری. یا اگر بظاہر ذلت ہوئی بھی تو کیا, آخرت میں انشاءاللہ تمہیں عزت کا وہ تاج ملے گا کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی, انشاءاللہ. دامن اخلاق ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے. پانچواں مدنی پھول, حاتم اعظم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں استاد صاحب کی خدمت میں, علی جا میں نے جہاں تک لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا تو ہر ایک دوسرے پر ملامت کر رہا ہے. یہ حقیقت ہے. اگر میری دکان گوشت کی ہے, آپ کی بھی گوشت کی ہے, تو بس میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ کا کم بکے میرا زیادہ بکے, آپ کے گاہک ٹوٹ کر میرے پاس آ جائے. آپ کی کریا نے کی ہے, میری کریا نے کی ہے, تو میں یہی کوشش کروں گا, خواہش رکھوں گا کہ آپ کو کسی طرح میں نیچا دکھا دوں, ہے نا. یہ ہر بندے میں, ہر کاروبار, اسی طرح اہل علم میں, مقررین میں, मैं अच्छी तकरीर करता हूँ, वो बोलेगा मैं अच्छी तकरीर करता हूँ। अरे यार ये कोई तकरीर करता है ना, ये कोई तकरीर करता है? तकरीर तो मैं करता हूँ कि हर दूसरे जुमले पर आयत पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हदीस से ज्यादा याद है। मुकर्रर भी एक दूसरे से मतलब रकाबत करता है, खींचतान और मतलब कंपटीशन, हर एक दूसरे को मतलब मलामत करता है। ये वाकई इस दौर में तो बहुत ज्यादा, तो ये पहले से होता चला रहा होगा। मैंने और किताबों में भी इस तरह के इशारे पढ़े, मतलब तुम्हारा बड़ा बुरा हाल हुआ मुआशरे का। तो हातिमुल असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये नोट किया, गौर किया, तदब्बुर किया, तो ये बात सामने आई कि हरेक एक दूसरे को मलामत कर रहा और दूसरे से ठनी हुई। तो अब क्या करना चाहिए? तो मैंने मतलब इन्हें गौर किया तो मैं नतीजे पर पहुंचा कि इसकी बुनियाद जो है वो हसद पर है, कि जड़ जो है ये हसद है कि ये मुझसे बड़ा हुआ है, नहीं बढ़ना चाहिए, मैं इससे बढ़ जाऊं। एक तो होता है रश्क, रश्क की तारीफ ये होती है, रश्क भी कहते हैं इसको हम लोग अरबी में, गिबता कहते हैं, गिबता है? तो रश्क या गिबता, रश्क और गिबता ये होता है कि किसी की नियमत को देखकर उससे जले नहीं बल्कि तमन्ना करे कि काश मैं भी ऐसा होता। इसको जबान लग जाए ये नहीं, यानी कि इसके लोग टूट कर मेरे पास आ जाए ये नहीं, बल्कि इसको अल्लाह बरकत दे मेरी भी कोई मतलब नहीं कि इस तरह की वो सेटिंग हो जाए कि मैं भी उठूं। ये मुबल्लिग बहुत अच्छा बयान करता है यार, इसका गला बैठ गया तो चाहे तो खांसी हो जाए तो फिर जरा ये धीमा पड़ेगा तो फिर मैं उठ जाऊं तो मेरी निकल पड़ी, नहीं ये बरकरार रहे अपनी जगह पर, मेरी भी आवाज अच्छी हो, मैं भी बयान जरा अच्छा कर लूं, ये नात बहुत अच्छी पड़ता तो उसका जिक्र सुनकर ही मैं बुझ जाऊं, नहीं सुभान अल्लाह बहुत अच्छी आवाज है, काश मेरी भी अच्छी आवाज होती। तो ये रश कहते हैं इसको कि अगले की जवाल की तबाही की तमन्ना नहीं की, और हसद ये कि अगले की तबाही की तमन्ना की कि अगला बर्बाद हो जाए मुझे मिल जाए, बस मुझे मिले ना मिले वो जरूर बर्बाद हो, ये इसे मतलब कैसे बुलंद हो गया, ये बर कैसे गया, तो इसको हसद कहते हैं। और हदीस शरीफ में आता है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो हसद से नेकियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, बंदे को पता भी नहीं चलता। तो हसद आजकल आम तौर पर बहुत होता है, हर एक अपने अपने ऊपर गौर करे तो मुझे कहीं खुदा का खास्ता अगले से हसद तो नहीं, गौर करें आप, जब आप गौर करेंगे तो शायद आपके मन का भी चोर पकड़ा जाएगा। नाथवान गौर करे दूसरे नाथवानों के बारे में, कारी गौर करे दूसरे कुर्रा के बारे में, आलिम गौर करे दूसरे उलमा के बारे में, पीर गौर करे दूसरे पीरों के बारे में, मुकर्रर गौर करे दूसरे मुकर्ररीन के बारे में, वाइज गौर करे दूसरे वाइजीन के बारे में, मुहर्रर और मुसन्निफ गौर करे दूसरे मुसन्निफीन के बारे में, नहीं मैंने अच्छी किताब लिखी, अरे मैं इससे अच्छा मजमून नवेश हूँ, मैं इससे अच्छा शायर, ये क्या शायर है कोई हजाम है, शायरी आती है। तो इस तरह मतलब एक अपने दिल के जज्बात पर गौर करे, ये मिसालें इसलिए दे रहा हूं मैं कि हर एक मतलब आपके फील्ड में व्यापारी अपने तौर पर गौर करे दूसरे व्यापारियों से ये कितना जलता है, तो इस तरह गौर करे तो आप में से अक्सरियत के दिल का चोर इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा और शैतान फिर आपको ये थपकी देगा, नहीं यार तेरी नीयत ये नहीं है, तेरी नीयत तो यूं है, तेरी नीयत तो यूं है, ये तुमको मशवरा देगा और फिर आप सच्चे दिल से तौबा कर, यही कर सकते हैं। और हम क्या करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा करेंगे, या अल्लाह मेरी हसद की आग को मदनी महबूब के आंसुओं के सदके में बुझा दे। खुदा की कसम ये आग इतनी खतरनाक है कि मैंने कहा नेकियों को खा जाती जैसे आग लकड़ी, हमारी नेकियां बिल्कुल राख का ढेर होती चली जाए इस हसद के, हमारे हमें पता भी तो ना चले ना, कि हमें एहसास भी नहीं होता कि ये हम हसद कर रहे, हमें थोड़ी पता होता है, चोटी की चाल से भी ज्यादा मख्फी होता है ये मर्ज, पता ही नहीं चलता कि हमको हसद है। जैसे एड्स का मर्ज एक मतलब बरसों से दरियाफ्त हो चुका है, वो भी इतना खतरनाक मर्ज है, जानलेवा मर्ज है और दुनिया परेशान है उसकी, दुनिया पाकिस्तान की दुनिया परेशान है, और बरस तक उसके आसार जाहिर नहीं होते और वो मर्ज होते, बरसों के बाद जब जाहिर होते तो फिर बंदा किसी काम का नहीं होता, तबाह बर्बाद हो जाता। तो ये एक भी जिस्म और जान लेता और हसद तो हो सकता है खुदा न करे ईमान भी ले ले, बंदे को बता देना चाहिए। तो आप फरमाते हैं कि मैंने बड़ा गौर किया कि एक दूसरे पर लोग लानत मलामत करते हैं, हसद करते हैं, इसकी बुनियाद हसद है, तो मैंने कुरान के इस फरमान पर गौर किया, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, तर्जमा कंजुल ईमान, हमने उनमें उनकी जीस्त का सामान दुनिया की जिंदगी में बांटा। तो मैंने हसद से बचने का पुख्ता इरादा कर लिया, लोगों से बेपरवाह हो गया और फिर कभी हसद और जलन को अपने पास फटकने ना दिया, और इस आयत मुकद्दसा की बरकत से मुझ पर यह उदाहरण हो गया, کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے ان میں ان کی زیست زندگی کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا, جب اللہ تعالیٰ خود رزق کی تقسیم کر رہا ہے, ہر ایک کا مقدر اس نے کر دیا, اس کے لیے مقرر حصہ کر دیا, جب ساز و سامان مال و دولت کی تقسیم اللہ نے کی ہے اور نا انصافی اس میں قطعاً نہیں ہے, کہ جو اس کو یہ کہے کہ یا اللہ تو انصاف نہیں کرتا تو کافر ہو جائے, خیر کوئی مسلمان سے متصور نہیں, وہ کہہ نہیں سکتا مسلمان اس بات کو, تو وہ مطلب ہے کہ تقسیم کرتا ہے. تو اب حسد کی ضرورت کیا کہ اس کے پاس کار ہے اور میرے پاس سائیکل کیوں ہے, اس کی کار ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اچھا ہے, اس کو اللہ نے دیا, جلنے کی وجہ نہیں تھی. بلکہ صحیح بات یہ کہ میں تو یہی مطلب ذہن بناتا ہوں اپنا کہ جو مالدار ہے وہ بےچارا قابل رحم ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, یہ مالدار سرمایہ دار یا صاحب اقتدار جو ہے یہ مطلب قابل رحم ہے, بےچارا دنیا میں بھی بہت بڑی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے اور پتہ نہیں قبر میں ان کا حساب آخرت میں حساب کا سلسلہ کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ مطلب ان دنیاوی اسباب کی فراوانی سے کم از کم مجھے تو محفوظ رکھے, صرف اتنا دے کہ بس اپنے در کا محتاج رکھے, زیادہ دے کر نہ مجھ کو آزما, دنیا کا مال و زر عطا کر کے, عطا کر اپنا غم اور چشمے گریاں یا رسول اللہ, ہمیں اپنے غم کی دولت دے دو, رونے والی آنکھ دے دو, ہے نا, ہمیں چمکیلی کار کی ضرورت نہیں, ہمیں لمبے چوڑے پلاٹوں کی اور مطلب اس کی ضرورت نہیں, بس سر چھپانے کی مناسب سی جگہ ہو, ہے نا, اور دو ٹائم کھانے کا مناسب مل جائے, پہننے کا مناسب مل جائے, اللہ تعالیٰ بس کسی کا محتاج اور قرض دار نہ کرے, ہے نا, آمین کہہ دو دل سے, جزاک اللہ, تقبل اللہ. تو بہرحال جب اللہ تقسیم کرتا ہے تو حسد کی جڑ میں نے کاٹ ڈالی, شیطان کو تھپڑ مار کے بھگا دیا گویا کہ جا جا تو بیکار اکساتا, اللہ نے تقسیم کیا ہے, تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا یہ بندے کا کام نہیں, اللہ نے بانٹا جس کو جیسا دیا اس نے ٹھیک کیا. چھٹا مدنی پھول, علی جا میں نے لوگوں پر غور کیا تو کسی کی کسی سے ٹھنی ہے, کوئی کسی سے دشمنی کرتا ہے, کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے, کوئی کسی سے لڑائی کرتا ہے, اور ہر ایک دوسرے کے دستوں گرے باہ ہیں, ہر ایک دوسرے کے مطلب انہیں دشمن بنے پھرتے ہیں. میں نے قرآن کے اس فرمان کو اپنے سامنے لیا, 22 پارا رکوع 13, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, ترجمہ کنز الایمان, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو. تو بس میں نے سب کی دشمنی سے لا تعلق ہو کر صرف اور صرف شیطان کے سامنے آستینیں چڑھا لی کہ تم میرا دشمن ہے, حالا یہ سمجھانے کی بات, ورنہ یہ کہ جو شیطان کے متبعین ہیں وہ بھی ہمارے دشمن, تو وہ بھی شیطانی کے کھاتے میں آئیں گے نا. تمہارا لے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بھی اسے دشمن سمجھو. تو بہرحال میں نے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرایا اور میں اس کا دشمن ٹھہرا, تو اب اس کے حربوں سے بچنے کے لیے میں کمر بستا رہا. یہ تو وہ دشمن ہے کہ اللہ نے خود نشاندہی کی کہ یہ تیرا دشمن ہے, بس اس سے دشمنی میں نے ٹھان لی اور بس اسی کے پیچھے اب لگا ہوا ہوں. ساتواں مدنی پھول, حاتم الاسم رحمت اللہ علیہ اپنے استاد محترم سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ حضور والا کہ جہاں تک میں نے دنیا والوں پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ چند ٹکڑوں کی طلب میں ہر ایک مگن نظر آ رہا ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کی ذلت اٹھاتا ہے اور لالچ اس قدر غالب کہ نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے, جو آتا ہے اس پر ہاتھ مار دیتا ہے. تو پھر میں نے قرآن کی اس آیت پر غور کیا, 12 رکوع 1, ترجمہ کنز الایمان, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو میں نے غور کیا کہ جب زمین پر چلنے والوں کا قرآن میں ہے ذکر کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق جس کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو تو میں بھی زمین پر ہی چلنے والا ہوں، تو رسمی طور پر میرا رزق بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو اب اس رزق کے لیے میں کیوں پریشان ہوں، کیوں مطلب الٹے سیدھے ہاتھ پیر مر، اس کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ مجھے مطلب نکاح فرمائے گا ہی، تو اس لیے میں اس فکر میں نہیں پڑا کہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والا، اس کی فکر میں نہیں پڑا کہ وہ تو مل کر رہے گا، اور ہر طرف سے بے پرواہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ میں ان تمام حقوق ادا کرنے میں مصروف ہو گیا کہ جو مجھ پر واجب ہے. کاش الیاس بھی اس قدر متوکل باللہ ہو جاتا تو سیدنا حاتم اسلم رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ صادقہ کا کوئی ذرہ مل جاتا اور ان کے توکل کا کوئی حصہ نصیب ہو جاتا تو کچھ اور بات. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا رزق اپنے ذمے لیا 12 پارے کے آغاز میں آیا. تو بہرحال یہ کہ اس کی پھر مزید تفسیریں ہوتی ہیں، حدیث میں شرحیں ہوتی ہیں، تو مختصر یہ کہ رزق کے لیے کوشش بندے پر کرنا ڈالا گیا ہے کہ بندہ رزق کے لیے کوشش کرے اور اللہ کے دیے پر راضی رہے، صابر و شاکر رہے، شکوا نہ، کوشش کرے، اور کوشش کرنے کے فضائل بھی اور حدیثوں میں سمجھو کہ اس کی ترغیب بھی ہے. مثلا طبرانی شریف کی حدیث ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، تو وہ کوشش کرے، مگر قید ہے حلال کی، یہ نہیں کہا کا حرام اور کہا کا حلال، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے، یہ بات نہیں. حلال رزق حلال، اس کے لیے جد و جہد کرے اور پھر بقدر کفایت پر اکتفا بھی کرے، یہ نہیں کہ رات دن مال سمیٹنے میں ہی لگا رہے، ہر وقت مال کی دھنوں، بس یہ سند حاصل کر لوں، وہ سند حاصل کر لوں، یہ سیکھ لوں، وہ سیکھ لوں، اس میں عمر تمام ہو جائے اور جب مال کمانے کا موقع آ جائے تو موت آ پہنچے، یا 24 بس مال ہی مال، مال ہی مال، مال ہی مال میں لگا رہے اور سیٹھ جی کو فکر دی کہ دستک کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، ایسا نہ، کچھ آخرت کے لیے بھی ٹائم نکلے، ایسی صورت ہونی چاہیے. اس کی تقسیم اگر اس طرح ہو جائے تو کیا بات ہے کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے، یہ ایک آدمی اپنے لیے سوچے، غور کرے کہ مجھے دنیا میں کتنا رہنا ہے، اول تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کتنا رہے گا، یہ اپنے ہاتھ میں نہیں، لیکن امید تو آدمی کو لمبی چوڑی ہوتی ہے، تو اگر زیادہ 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 اگر جی گیا تو بھائی 60 یا 70 یا 80، اس طرح اپنے اوپر غور کرے کہ چلو سپوز کریں بالفرض میرا یہ مطلب نے مقرر ہوا کہ بھائی میں 62 تک جیوں گا، 63 ہمارے آقا نے اس دنیا بے وفا کو اپنایا ہے نا، تو پھر چھوڑ دیا اس دنیا کو، چلو بھائی 63 سے کچھ کم تو 62 سپوز کر لیں، اب عمر ہو گئی کتنی جناب، یہ بھی تو آپ کاؤنٹ کریں گے نا ابھی سے، تو میری عمر ہو گئی 40 یا 41 ہے نا، تو اب میرے حساب سے میری عمر باقی رہ گئی صرف 21 میرے حساب سے، اب مجھے یوں غور کرنا چاہیے، اے کاش میں غور کرتا، اول تو 21 بہت بڑا دھوکا ہے، واللہ بہت بڑا دھوکا ہے کہ میں اس وشوہمی میں پڑ جاؤں کہ میں 21 جیوں گا، اس کی کوئی مطلب ہے کہ گارنٹی نہیں کہ آج کی رات میں جی جاؤں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، گارنٹی تو نہیں، لیکن اگر بہت مطلب میں نے لمبا سوچا 21 چلو بھائی 21 چلو دیے بالفرض دیے ہے نا، تو اب دنیا میں رہنا 21، اب قبر میں تو میرے دادے پردادے تردادے سب دنیا سے گئے، آتا ہی نہیں کوئی باہر کریں گے، سینکڑوں سال سے جو لوگ بےچارے مرے وہ نہیں آ رہے، ہزاروں سال مرے تھے وہ نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ بہت لمبا پیریڈ قبر میں لگ رہا ہے، اور ابھی تک قبر سے نکلنے کا کوئی ٹائم ہمیں نہیں پتا چلتا، فکس ضرور ہے ٹائم مگر وہ ہمیں نہیں پتا نا کب قیامت آئی، تو ایسا لگتا ہے کہ حدیثوں کے مطالعے سے کہ ابھی تو بہت سی نشانیاں باقی ہیں قیامت کی، بہت سی نشانیاں باقی ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ کئی ہزار سال مزید قبر میں رہنا پڑے گا، تو 21 بھی اگر مجھے مل گئے تو پھر قبر کے گڑھے میں اترنا پڑے گا، مکان تو بڑا بڑا تلاش کروں گے، کشادہ مکان مل جائے مجھے، ویسٹ اوپن مل جائے، لیکن قبر کے لیے سوچنے کی فرصت کہاں سے لاؤں، یہ قبر بھی کشادہ ہونی چاہیے، تو اتنی سی ہوتی ہے وہ بالکل ترچھا کر کے اتارتے ہیں آج کل، قبر آدھے قد کے برابر چوڑی ہونا چاہیے، ہر جگہ اس طرح کی بھی نہیں بنتی، تنگ بنتی ہے، کسی کو پڑی بھی نہیں، سوچتا ہی مستقبل روشن کرنے کا ہر ایک کو بھوت سوار ہے، قبر کی روشنی کا کسی کو بھی شعور تک نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے کسی کی کہ قبر کی روشنی کا بھی کوئی اہتمام ہو. میرے خیال میں تو مستقبل تو قبر ہے, تمہارے مستقبل کی گارنٹی کیا؟ جب تمہیں یہ پتا نہیں کہ رات بھر پوری ہوگی یا نہیں ہوگی تو مستقبل کس کو کہتے تمہیں, تمہیں کیا معلوم؟ تمہاری مستقبل تو قبر ہے. شاید میرا ہو سکتا ہے کہ یہ حساب غلط بھی ہو. صبح تو بہرحال یہ کہ اب 21 سال دنیا میں رہنا ہے تو اتنی دنیا کے لیے میں تیاری کروں, اور ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے اتنی قبر کے لیے تیاری کروں, اور 50,000 سال کا قیامت کا ایک دن پھر وہ تیاری بھی اس کے لیے کرنا ہے. یعنی یوں سمجھو 9th اور میٹرک دونوں پرچے ایک ہی ساتھ دینے, قبر کا اور قیامت کا پرچہ ایک ہی ساتھ, اسی زندگی میں اس کی تیاری کرنی ہے, کوئی وقت نہیں اپنے. تو 21 سال رہنے والی زندگی کے لیے رات دن مصروف ہوں, میں خوب کماتا ہوں, خوب جمع کرتا ہوں, اس کی آسائش کا طرح خیال رکھتا ہوں, لیکن افسوس کہ اب اس کے بعد والی جو زندگی شروع ہوگی ہزاروں سال والی, نہ ماں مونس ہوگی, نہ باپ غمخوار, نہ دوست, نہ یار, کوئی نہیں ہوگا میرے پاس, میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے اچھے یا برے. سر اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں, ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصول تو یہی ہے کہ اپنے اعمال ساتھ ہوں گے, تو اس صورت میں میری غفلت کس قدر ہولناک اور خوفناک اور مطلب یعنی کہ لرزہ خیز ہے اگر اس پر غور کیا جائے, اور نتیجہ کتنا بھیانک نکل سکتا ہے غفلت کا. تو ہر ایک اس طرح اپنے اوپر غور کرے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ صرف اتنا آدمی کمائے کہ جتنا اس کو ضرورت ہے, زیادہ نہ کمائے, ہے نا. ورنہ قرآن عظیم میں صاف ارشاد ہے, سورۃ تکاثر بارہا آپ نے پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, الہاکم التکاثر حتا زرتم المقابر. ترجمہ کنزول ایمان, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہائے مال, ہوئے مال, ہائے مال, ہوئے مال کرتے کرتے بندہ قبر میں اتر جاتا ہے, پھر اس کا مال اس کا مونس نہیں بنتا, اس کے ساتھ نہیں آتا. آٹھواں مدنی بھول, حضرت حاتم اعظم رحمت اللہ علیہ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ حضور آخری بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے حالات پر جہاں تک غور کیا ہے تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ہر ایک نے بہت کمزور اور نحیف و نزار اور بودی چیزوں پر بھروسہ کر ڈالا ہے. کوئی اپنے مال سامان پر بھروسہ کر رہا ہے کہ مال میرے پاس ہے, میں مقدمہ جیت کر رہوں گا, قتل کر دیا تو کیا ہوا, جتنا پیسہ چاہیے میں وکیل کو دوں گا, اس کو اڑا دوں گا اور میں چھوڑ جاؤں گا. تو جب موت آتی ہے اور جب تو بڑے 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 بھی لٹک جاتے ہیں, آپ کو تو پتا ہے, پھر کوئی نہیں بچا سکتا. کاش اس خدا سے ڈرتے کہ جو نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کرنے پر قادر ہے, اس خدا سے ڈرتے کہ جو ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو بھوسے کی طرح کر دے, الحمد للہ کیسا ہے نا واقعہ. اس خدا سے ڈرتے جو فرعون جیسے جعلی خدا کو دریا میں غرق کر دے اپنے ساتھیوں سمیت, اس خدا سے ڈرتے کہ جو ابو جہل جیسے سخت کافر کو دو چھوٹے چھوٹے بچے کے ذریعے واصل جہنم کر دے. میں ایسا بہت ہے, چھوڑوں گا نہیں اس کو, یہ کر دوں گا. تو کوئی تو مال پر بھروسہ کیے ہوئے, کوئی اپنی کاریگری پر پھولا نہیں سماتا, اپنے فن پر اتراتا ہے, اپنے اسلحے پر ناز کرتا ہے, اپنی فورس پر ناز کرتا ہے, اپنی اپروچ بہت ہے. فلاں افسر اپنا دوست ہے, وزیروں سے اپنی بنی ہوئی ہے, میں ووٹ اس کو کہے کے لیے دیا ہے, یہ کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا. ہر ایک کسی نے کسی پر اتراتا, اور کوئی اپنی صحت پر بھولتا ہے, میں بہت فنکار ہوں, میں بلیک بیلٹ ہوں کراٹے میں, نن چپو چلانا جانتا ہوں, باڈی بلڈنگ بھی اپنوں نے کی ہے, باکسنگ میں بھی اچھی مہارت ہے, اپنی صحت پر اور اپنے داؤ پیچ پر اتراتا ہے. تو میں نے اس پر غور کیا, حتیم حسن رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہوئے, میں یہ خلاصے کے عرض کر رہا ہوں ساری بات. تو میں اس نتیجے پر پوچھا کہ ان لوگوں کی جو یہ بھروسے ہیں نا, یہ سب قوتیں مطلب یعنی کہ پاورفل نہیں ہے, یہ کمزور قوتیں, یہ دھوکے والی قوتیں, یہ دغا دے دیتے ہیں لوگ, وزیر بھی منہ پھیر دیتا ہے, اسلحہ دگا دے دیتا ہے, اسلحہ دگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چلاؤ تو چلتا نہیں, اسلحہ چلاؤ جام ہو جاتا ہے, چلتا نہیں اور اگلا مار کر دیتا. اور رہے داؤ پیچ, اس میں تو مطلب یعنی کہ شیر پہ سوا سیر آ ہی جاتا ہے, بڑے بڑے مطلب انہیں ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو پڑھتے رہتے ہیں کس سے پہلوانوں کے باکسروں کے, کوئی مطلب نہیں کہ سب, مطلب یہ کھوٹی حکومت ہے, جھوٹی حکومت ہے, کوئی مطلب نہیں کہ کنفرم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر بھروسہ کرو تو یہ مطلب بچا ہی لے گا, یہ کوئی کنفرم نہیں کر سکتا, اور یہ تو زندگی میں تجربات بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ ساری قوتیں جو ہیں یہ بالکل بیکار ہیں. حاتم اعظم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں, میں نے بہت غور کیا تو سب میں مجھے نقص نظر آئے, تو پھر میں نے اللہ کے سچے فرمان کو گلے سے لگا دیا.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
ترجمہ کن سلیمان. اور جو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. تو بھروسہ کیا جائے اللہ تعالی کی ذات. دنیا داروں پر ہرگز بھروسہ نہ کیا جائے. ہاں اللہ تعالی نے جن کو نوازا اور جو باطنی قوت کے مالک ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کہ اللہ نے ان کو عطا کیا تو ان کے آسرے پر کوئی بات ہو جائے تو وہ بھی مطلب ہے کہ وہ اس آیت کے یقیناً خلاف نہیں جائے گی. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ بھائی مارتا کون ہے؟ اللہ مارتا ہے نا, شک تو نہیں کسی کو, اللہ ہی مارتا نا. تو اب اگر آپ کسی پر گولی چلا دو اور وہ مر جائے, آپ کورٹ میں کھڑے ہو کر اعلان کرنا شروع کر دو میں نے مارا ہی نہیں ہے, اللہ نے مارا ہے, سارے لوگ کہتے ہیں اللہ مارتا ہے, کیوں بھائی؟ تو کیا چھوٹ جائے گا؟ ارے ابھی تو آپ نے کہا کہ اللہ مارتا ہے, اب میں نے اس پر گولی چلا دی تو اب مجھے کیوں پکڑتے ہو, مجھے کیوں کٹہرے میں کھینچ رہے اور مجھے سریے کیوں دکھا رہے, پھانسی کا پھندا کیوں دکھا رہے؟ اللہ مارتا. تو اللہ تعالیٰ اسباب رکھتا ہے, اللہ خالق اسباب. تو اللہ مارتا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اے محبوب تم فرما دو صلی اللہ علیہ وسلم, ملک الموت تم کو وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے. تو تم کہتے ہو اللہ مارتا ہے اور قرآن کہتا ہے ملک الموت مارتے وہ وفات دے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہے. تمہارا دیکھ سب سے قوی تر ذات اللہ تعالیٰ کی, اب جس کو وہ قوت بخشے تو اس کی بخشش. تو انبیاء اور اولیاء کو اس نے مطلب یعنی کہ قوتیں دی ہیں, کائنات میں تصرف کرنے کے اختیارات دیے ہیں. تو اس لیے مطلب اگر ان پر بھی کوئی بھروسہ کر لے کہ میں سرکار پر بھروسہ کر کے یہ کہتا ہوں یا مجھے غوث پاک پر بھروسہ اور یہ کہتا ہوں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور اس آیت مقدسہ کی اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے. یہاں بات دنیاوی اسباب پر ہوتی ہے کہ اس وزیر پر بھروسہ کر لیا, اس رشوت خور افسر پر بھروسہ کر لیا, ہے نا. تو اس طرح مطلب ہے نا یہ بھروسے سب مطلب ہے نا کہ غلط ہیں. مال پر بھروسہ کر لیا, دولت پر بھروسہ کر لیا, یہ سارے بھروسے غلط ہیں. باقی اللہ پر بھروسہ یا اس کے ولی پر بھروسہ کرنا یا اس کے نبی پر بھروسہ کرنا یہ مطلب ہے نا کہ یہ الگ مطلب ہے نا کہ موضوع ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان آٹھوں مدنی پھولوں کو ہمیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اے کاش کہ ہمیں ان مدنی پھولوں کو سجانے کا مطلب سلیقہ آ جائے, جذبہ مل جائے, ہمیں یاد بھی رہے ہیں, عمل تو یاد ہی نہیں رہتی, بات اللہ عمل کی توفیق بخشے.
شاہ تارے پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت.